اب یہ دیکھا کہ بس پکڑا ہوا ہے اس نے غلط راستے کو، مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے, یہ تو میلے پہ میلا ہوتا چلا جا رہا ہے, گندا ہوتا جا رہا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی سختی لاتے ہیں تاکہ بندے میں اس کی تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نظام ہے. یہ ایک بات یہ بار فرمائی کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان والوں کے لیے ہے اس کی دو کوالٹی ہیں خاص. ایک یہ ہے کہ وہ رہنے والی ہے, باقی رہے گی ہمیشہ, کبھی ختم نہیں ہوگی, نہ آدمی ختم ہوگا نہ وہ اللہ کی نعمتیں ختم ہوں گی. اسی وجہ سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتہ ایک اعلان کرے گا اور یوں کہے گا کہ یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, تصفون ولا تمرضون, تم لوگ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو, کبھی کبھی بیماری نہیں آئے گی. بلین آف بلین سال گزرنے کے باوجود آدمی نہ کمزور پڑے گا نہ بیمار ہوگا. تشبون ولا تحرمون, اے جنتیوں تم جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں بنو گے, وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے. اور یہ دنیا کا سیٹ اپ, جب ناخن ہوتے ہیں جب کھجلی نہیں, جب کھجلی ہوتی ہے جب ناخن نہیں. جب جوانی تھی, امنگیں تھی, خواہشات تھے, جذبات تھے, ارمان تھے, حوث تھی, اس وقت جوتے چٹکاتے پھرتے تھے, نہ یہ صحیح ہو رہا نہ وہ صحیح ہو رہا. اور جب اللہ نے خوب دے دیا, اب ملتب بھی لیں کھجلی نہیں, نہ کھانا ہضم ہوتا نہ وہ صحیح ہے. بیوی کو الگ شکایت ہے کہ صاحب آپ سے اب طبیعت خوشی نہیں رہتی, یہ ایک مسئلے ہیں. تو وہ یہ دنیا کا عجیب معاملہ ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ تشبون ولا تحرمون, تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصفون ولا تمرضون, تم تندرست رہو گے بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون, زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا, اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے, یہ کبھی ہم تم سے چھینیں گے نہیں. اب آخرت کی کوالٹی جو ہے نا وہ ہے باقی رہنے کی, خود آدمی کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جو اس کو ملیں گی, اور وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والی ہوں گی. اس دنیا میں اس کے بارے میں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس راحت کا اور آرام کا اور لذت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا, گیس بھی نہیں لگا سکتا. اور کسی انسان کا دل وہاں تک نہیں پہنچتا جو اللہ نے اس کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ایمان والوں کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں اللہ نے رکھا ہے, وہ کوئی جان نہیں جانتی, کوئی نفس نہیں جانتا, اللہ نے فرمایا. ایک تو یہ اس کی کوالٹی ہے, اور دوسری فرمایا گیا کہ وہ بہترین ہے. یعنی جو چیز دی جائے گی وہ سیدھی سادھی نہیں ہے, ایک باقی رہنے کی صفت ہے, اور دوسری یہ ہے کہ وہ بہترین ہوگی ذائقے کے اعتبار سے, رنگک کے اعتبار سے, مزے کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار, سب چیزوں کے اعتبار سے وہ بہترین سے بہترین چیز ہوگی, اور اس کو حاصل کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی. ساری جنت کی چیزیں موبائل ہیں, آپ کو پھل کھانا ہے تو آپ کو درخت کے پاس جا کے پھل توڑنا نہیں پڑے گا, درخت کی ٹہنی آپ کے قریب جھک جائے گی. خطوط و آدانیہ قرآن پاک میں ہے کہ ٹہنیاں جو ہے نا وہ جھک جایا کریں گی. اور درخت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب پھل توڑا جاتا ہے تو وہ جگہ خالی نہیں رہتی, پھر دوسرا لگ جاتا ہے اسی وقت. یہ نہیں کہ تھوڑا آہستہ آہستہ ہو کے آئے گا, جب اتنا ہی سائز کا اسی وقت لگ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوص کی نماز پڑھا رہے تھے, سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے, بہت لمبی آپ نے نماز پڑھائی, اتنی لمبی پڑھائی کہ جو پیچھے لوگ تھے وہ لوگ بولتے ہیں سمجھے کہ حضور رکو میں چلے گئے, شاہ سمجھ کے رکو میں چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھے نہیں کھڑے گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر رکو میں چلے گئے. تو پیچھے والوں کو یہی شبہ ہوا کہ قصور کی نماز میں تین رکو ہیں, حالانکہ وہ ایک ہی رکو تھا. جو سامنے کی سب والے تھے ان کو پتا تھا کہ رکو تین نہیں, ایک ہی ہے. پیچھے والے جھکتے گئے اٹھتے گئے, پھر دیکھا پھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں, پھر جھکے تھوڑی دیر کے بعد, ایک آپ کی عادت شریف والی اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھائی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میرے سامنے کر دی تھی نماز, اور فرمایا کہ جنت کے ایک خوشے کی طرف میری طبیعت چلی, انگور کے خوشے کی طرف, میں نے چاہا کہ وہ توڑ کر تم کو دے دوں تاکہ تم لوگ کھاؤ. لیکن اگر میں خوشہ توڑ کے تم کو دیتا تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا تھا. یہ حضور نے فرمایا, کیونکہ اس کی خصوصیت ہے کہ کوئی توڑے گا تو وہاں دوسرا لگ جائے گا, کوئی توڑے گا تو وہاں دوسرا لگ جائے گا. تو یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ اعلیٰ ہوگی, موبائل ہوگی, آپ کو منہ ہونا نہیں پڑے گا, آپ اپنی مرضی سے منہ ہو کے پھر وہ الگ بات ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر تفریح کر رہے ہیں کبھی ادھر تفریح کر رہے ہیں, کبھی یہ دوست سے مل رہے ہیں کبھی وہ دوست سے مل رہے ہیں, دوستوں کی ملاقات ہے, گپبازیاں ہیں, بیٹھکیں ہیں, کام کیا ہے وہاں, نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ زکات دینا ہے نہ حج کرنا ہے, مزے ہی کرنا ہے تو کچھ تو کرنا ہی ہے نا پھر وہاں, تو وہ یہی کرنا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے تذکرے ہو رہے ہیں, دنیا کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں, دنیا کے قصے یاد کر رہے ہیں. اقبل بابرم علا بابرم یتساءلون, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے مچیریاں لگا کے اور باتیں کر رہے ہوں گے, وہ دنیا کا ذکر آ جائے گا, ہاں اس نے رہے یہ کیا وہ کیا. قال قائل منهم انی کان لی قرین, ایک کہے گا کہ یار میرا ایک دوست تھا, یقول انک لمن المصدقین, ایک دوسرے کہتا تھا کہ تو بھی ماننے والوں میں سے ہو گیا, ارے پیغمبروں کی بات پہ چلنے لگا, دین کی بات پہ چلنے لگا, وہ تو نے اتنا ہولیا ہولیا سا بالکل مذہبی بنا لیا, کیا ہے یہ, یقول انک لمن المصدقین, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ, کہنے لگا تو مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے, اور تو پھر اس کے بعد میں کہاں اٹھایا جائے گا اور کہاں بدلا دیا جائے گا, یہ باتوں میں تو کہاں آ گیا, اس طرح کی بات مجھ سے کہا کرتا تھا, مگر آج ہے نہیں اپنے پاس, اگر ہوتا جنت میں تو ملتا ضرور. قال هل انتم مطلعون, پھر وہی اپنے دوستوں سے کہہ رہا کہ اس کو جھانک کے دیکھنا چاہیے کہاں, اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے. فطلع فرآه في سواء الجحیم, جیسے جھانک کے دیکھے گا تو وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ملے گا. قالت اللہ ان کی تلتردین, وہ کہے گا خدا کی قسم اگر تیری دوستی میں میں آ جاتا تو میں بھی تیرے ساتھ پڑا ہوا ہوتا, قریب تھا تو کہ مجھے بھی تو اپنے ساتھ گھسیٹ لیتا, ان کی تلتردین کے یہ معنی قریب تھا کہ تو بھی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کے گرا دیتا. یہاں فلولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر میرے رب کا خاص فضل مجھ پر نہ ہو جاتا, توفیق نہ ہو جاتی تو میں بھی آج تیرے ساتھ ہو جاتا, اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا فضل کیا. یہ اس قسم کی چیزیں ہیں وہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت جو ایمان والوں کے لیے ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے, اس کی تلاش کرو, وہ حاصل کرو, وہ کماؤ, اور دوسرے یہ کہ وہ خیر ہے, یعنی اس میں اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ بہترین سے بہترین ہے. لیکن یہ کس کو ملے گی, ایک تو ایمان میں مضبوطی ہونا, دوسرے ایمان کی جو لازمی صفت ہے اللہ پہ بھروسہ وہ ہونا, اور تیسرے یہ ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا, اور چوتھے یہ ہے کہ غصہ آ جائے تو معاف کر دینا. غصہ سب کو آتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ غصے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا. انسان میں دو چیزیں بنیادی ہیں, ایک غصہ اور ایک شہوت, خواہش. خواہش کا جو نظام اس میں ہے وہ اس لیے ہے کہ جب تک اس کو جینا ہے اس کی ضرورت کی چیز یہ حاصل کر سکے, اس میں لپٹ ہی نہیں ہوگی تو کہاں جائے گا یہ, اور آخرت کی زندگی کی رغبت کر سکے. اور غصے کا جو نظام ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. اگر آدمی جو غصہ نہیں ہوگا تو بالکل بھی ڈیفینس نہیں کرے گا اس, اور جب اس دنیا میں ڈیفینس کا سسٹم ہی نہیں رہا کچھ تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا ہے, وہ بھی کرنا پڑتا ہے, بعض وقت وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کا صحیح محض جو ہوتا ہے شہوت کا اور غصے کا وہ یہ ہے کہ اپنے کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے بچنے کے لیے غصہ کرنا, حتیٰ کہ اگر ہم کو نقصان پہنچا رہا ہمارا نفس اور وہ دین پر چلنے نہیں دے رہا تو لوگ غصے کی جگہ نہیں ہے, ہمارا نفس غصے کی جگہ ہو گیا. غصہ کرو نفس پر, غصہ کرو اپنے اوپر. صحابہ کرتے تھے ایسا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں اپنی ایڑیوں پر اپنے کوڑے سے مارا کرتے تھے. جو عمر خلیفہ راشد تھے, امیر المومنین تھے, عشر مبشرہ میں سے تھے, حضور کے طویل صحبت یافتہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے, اللہ پاک خسر ہونے کا بھی تو لحاظ فرمائے گئی نا, پیغمبر کا خسر اتنا معمولی بات تو نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. مگر یہ ہے کہ صاحب ڈر اتنا تھا اور اپنے نفس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ مارتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کمرے میں دروازہ بند تھا خاموش سے, ایک دوسرے صاحب اچانک پہنچ گئے تو دیکھا کہ اپنی زبان جو ہے وہ نکال کے کھینچ رہے ہوں اور تیرا بنا اس کو کر رہے ہیں اور کچھ پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ جب باہر آتے تو بھی یہ دیکھا گیا کہ اتنا بڑا سا پتھر اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے آپ کو تنہائی میں بھی دیکھا کہ آپ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں, لوگوں میں بھی باہر آتے ہیں تو دیکھا کہ ہمیشہ منہ میں پتھر رکھتے ہیں. فرمایا ان ہذا اورد الموارد, یہی تو مصیبت میں مبتلا کرنے والی چیزیں, اسی وجہ غصہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ غصہ اللہ نے رکھا ہے لیکن وہ علاج ہے, علاج کے لیے ضرورت سے استعمال کرنے کے لیے, یہ کہاں اس کو استعمال کیا جائے. ہم لوگ کچھ اس ٹائپ کے ہیں کہ آپ ہم کو ہمارا اپنا غصہ اپنے اوپر ہی نکالنا ہے, اصل میں اپنے نفس کے خلاف, عادتوں کے خلاف. جو آدمی دین کے خلاف چلنے کو بولے اس پر غصہ ہے, بے دینی کی بات کرے, بے غیرتی کی بات کرے, دینی حمیت کو جھنجھوڑے اس پر غصہ ہے. یہ ہمیشہ میڈیا جو ہے یوں کہا کرتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے جب بھی کوئی بات ان کے پیغمبر کے بارے میں بولتے ہیں, کوئی کارٹون چپتا ہے, کوئی ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عزتی کی ہوتی ہے, تو مسلمان اس سے بھڑکتے کیوں ہیں؟ ان کو اصل میں یہ ہے کہ وہ دجوس ہیں, ان کو نہیں پتا ہے. غیرت جو ہے نا یہ ضروری ہے. اگر آپ کو اس پہ غصہ نہیں آئے تو پھر غصہ ہے کس کے لیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصہ اس کا آدمی ایسا کوئی ہو کرے کہ جس کی وجہ سے شر ہو, انتشار ہو, حدود میں کرے, موقع محض سے کرے, اور جب غصہ کرنا ہو تو غصہ ہی کرے, بس خالی بم پٹانے نہ کرے. جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے میں کوئی آدمی کو کچھ کرنا بھی ہوتا ہے تو عقل ہونی چاہیے اس کے پاس. شور ہنگامہ فساد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ غصے کو برداشت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان چار قسم کے ہوتے ہیں غصے کے معاملے میں, پورے انسان. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت دیر میں جاتا ہے, ذرا سی بات میں بڑھ گئے اب جا رہے ہیں, ناراض ہو گئے تو بس ناراض ہو گئے, شکایتیں آتی رہتی ہیں عورتوں کی بہت زیادہ, جب ہمارے میاں کا یہ پرابلم ہے وہ غصہ بہت جلدی آتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اکیلے میاں کا پرابلم نہیں ہے, یہ سب کے میاں کا پرابلم ہے, اور سب کے میاں کی بیویوں کا پرابلم ہے. میاؤں سے پوچھے لگے رہے کہ بس ذرا ذرا سی بات سے ناراض ہو جاتی ہے. غصہ تو ہوتا ہی ہر انسان میں. اچھا غصہ نہیں آنا یہ حضور نے نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو غصہ نہیں آتا. میں نہیں, غصہ آنا یہ تو ضروری ہے, انسان ہے تو غصہ تو آئے گا خلاف طبیعت بات کا, مگر کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اور دیر میں جاتا ہے. پھر فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دیر میں آتا ہے دیر میں جاتا ہے, جلدی نہیں بھڑکتے لیکن جب آتا ہے تو سمجھنے گھوٹے میں جاتا ہے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے جلدی جاتا ہے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار قسم کے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کو بہت دیر میں غصہ آئے بہت جلدی چلا جائے, ناراض نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, بہت ہوتے 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 بس کب تک آدمی برداشت کرے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, لیکن منا لیا, معاف کر لیا, معذرت کر لی, ایکسکیوز کر لیا, اپولوجائز کر لیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ, ٹھیک ہے دل صاف کر لیا. جس کو پسند فرمایا حضور نے, فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کو جلدی آئے اور دیر میں جائے. جلدی آنے کی بات اگر رہے گی تو خلاف طبیعت تو معاشرے میں ہو, کوئی ایک پتھر تو نہیں ہوتے نا انسان, ایک لاری ایک کنٹینر ایک جو ہے نا اگر ایک جگہ ڈالیں گے تو ان میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں, دس سال تک ڈالے رہو کوئی مسئلہ نہیں, مگر آدمی اگر ایک جگہ ہو ایک لاری ایک جگہ یعنی ایک ٹرک بھر کے, تو یہ تھوڑی ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے ناراض ہونے کی مزاج کی عادت نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پر گھر والوں میں تو یہ عادت بالکل نہیں ہونا چاہیے. گھر والوں سے جلدی ناراض ہونا یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے, اچھی عادت نہیں ہے. برداشت ہو, صبر ہو, ان کی بات کی تعویل کی جائے اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے. ایک مصیبت ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف کی بات ان سے پہنچتی ہے تو آدمی فوراً منہ پہ لاتا ہے اور تنقید کرتا ہے اور ریمارک کرتا ہے, تیز کرتا ہے, اور جو راحت کی باتیں ہیں وہ جو ہے نا بولی نہیں جاتی. ان سے راحت ملی, آرام ملا, اچھا کھانا پکایا, اچھا سالن پکایا, مزیدار پکایا, جھوٹے موٹے بھی نہیں بولتے کہ واہ آپ نے کیا اچھا کھانا بنایا تھا. اور عورت کو کیا چاہیے؟ اس کی فیس چاہیے پکانے کی, اس کو ایک میٹھا بول چاہیے آپ کا, اس کو ساس کا ایک میٹھا بول چاہیے سر میں خوش دامن کا, واہ ہماری بہو تو ماشاء اللہ بس ہزاروں میں لاکھوں میں ایک ہے, چاند کا ٹکڑا ہے, چاہے وہ ہو بالکل ڈابر کا پیس, مگر بولے تو بس ہماری بہو کا تو جواب نہیں ہے. ایک پیار کا بول چاہیے, محبت کا بول چاہیے اس میں. مگر ہماری ایک بیماری یہ ہے کہ غصہ جب کریں گے چھوٹی چھوٹی جو بات خوشی کی ہے, تعریف کی ہے, اپریشیٹ کرنے کی ہے, کبھی زبان پہ نہیں آتی. آج الحمدللہ آتی ہے, اس ملک میں تو عورتیں خود ہی کہلوا لیتی ہیں, جب تک بولیں گے نہیں آپ کے سالن اچھا پکا خاموش نہیں بیٹھتی ہوں, کیسا ہے کھانا कैसा है खाना, कैसा था खाना। हमारे यहाँ नहीं है ये चीज, यहाँ बहुत है। जब मैंने देखा कि कोई किसी ने किया तो सबसे पहले रिस्पांस मांग लेते कि भाई ये बोलो है कैसा है। अब ये कहाँ बोलेगा कि अगर खराब हो गई, क्योंकि फिर दूसरी बार तो फिर खाना है। तो वो यहाँ लोगों को ठीक आता है, लेकिन फिर भी तकलीफ हमारी तरफ से पहुँचती है लोगों को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्द देर में आना गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना, और दूसरी बात क्या है जल्दी चले जाना। और उन्होंने फरमाया कि जिस आदमी को जल्दी आता है तबीयत है बाद मतलब है, इस आदमी की तबीयत होती है कोई गर्म तबीयत का है कोई ठंडी तबीयत का है, तो जल्दी आए और जल्दी जाए। फरमाया तिलका बतिलका, ये जरा गनीमत है भाई, जल्दी आ रहा ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जल्दी जा रहा है ये तो अच्छी बात है ना। और हुआ ये भी गनीमत, ऐसे जिसको देर में आए देर में जाए वो भी गनीमत है, लेकिन वो बहुत बुरी बात है कि जल्दी जल्दी गुस्सा आए और देर में जाए। तो फरमाया कि चौथी सिफत जिन लोगों को ऐसी जन्नत जन्नत मिलेगी वो है कि जब गुस्सा उनको आ जाए करे तो वो माफ कर दिया करें, बख्श दिया करें। और फिर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बातों को लब्बैक किया है, इस्तजाबू लिरब्बी, अल्लाह ताला के हुक्म आते रहते हैं मौके मौके से, जब आए कि नहीं अल्लाह का हुक्म यहाँ पर ये आपको तकरीर कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ने आलिम साहब ने मसला बता दिया, किसी आदमी ने बता नहीं ये तो जायज नहीं। तो अब आप बात बनाने के बजाय काम चला देने के बजाय रुक जाए, वक्फन आला किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब पर और अल्लाह की बात पर रुक जाने की तबीयत होना, अच्छा ये जायज नहीं है ठीक है चल बता दो, ये होनी चाहिए। इस तजाजुल रकीम का मतलब होता है कि मौके मौके से जब अल्लाह का हुक्म आपकी तरफ आए, पहले से पता नहीं था या था लेकिन आपका नफ्स चल रहा था उधर, किसी ने मुतवज्जे कर दिया, फौरन डर जाए ठीक है मुनासिब, अल्लाह की बात है अल्लाह के नबी की बात है और तो हमसे कुछ होता नहीं, थोड़ी सी इज्जत ही कर ले अल्लाह पाक के हुक्म की। अल्लाह के हुक्म की इज्जत करना अगर आ गया मुसलमान को और अल्लाह के नबी की सुन्नतों का एहतराम करना और मोहब्बत करना उनके साथ ये आ गया, फिर इसका फ्यूचर है ना वो कामयाबी है, इनकी कामयाबी से कोई ले नहीं सकता। और जब तक ये बीमारी नहीं निकली, अगर तुम अल्लाह को ईमान रखते हो और अल्लाह की बात की इज्जत नहीं है तुम्हारे पास, अल्लाह के नबी पे ईमान रखते हो उनसे मोहब्बत रखते हो उनकी बात का एहतराम नहीं उनके तरीके का एहतराम नहीं है, तो फिर काहे की मुसलमानी होगी, किस बुनियाद पर रहमत आए किस बुनियाद पर अल्लाह पाक अपने फजल से तुमको डांट ले, ये है बात। तो इस वजह से इस तजाजु लिरब्बी नहीं कि रब की बात जब आए सामने अल्लाह मेरे रब की बात है ठीक है, तबीयत के खिलाफ है जज्बे मर रहे हैं कुर्बानी हो रही है तबीयत की एकदम काम का नुकसान हो जा रहा है कोई बात नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के उसूलों में से एक बात ये फरमाई कि जिन वर्जा जब तो लोग तो थोड़ा सा झुकता तो लोग, एक हदीस शरीफ है, एक साहब अरब जो है वो जमात में लगे और उसके बाद हदीसें जब पढ़ी जा रही थी तो जमात में एक जज्बा बनता है आदमी का दीन पर चलने का, कब तलब पैदा हो जाती है, ये हदीस भी आ गई। वो था सोने का व्यापारी, वो अपने घर गया अपने बच्चों को उसने जमात में लगाया, उनके अंदर भी सुन्नत की इत्तबा नमाज़ों की पाबंदी ये वो सब आ गई, कारोबार में चारों बच्चे उनके साथ थे। एक दिन बाप ने अपने बच्चों को बिठा के कहा कि बेटो मैंने जमात में फलां हदीस शरीफ पढ़ी जा रही थी तो उसमें मैंने ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी है, क्या तुम फरमाया कि दिन वक्त जाए तोलो और झुकता हुआ तोलो, तो अमल करना चाहिए इस पर। तो बेटों ने कहा कि अब्बा जान पर आंखों पर सरकार की बात है लेकिन हम सोने का व्यापार कर रहे हैं, सोने में अगर हम झुकता तोलने की आदत डालेंगे तो काफी नुकसान होगा। कहा कि बेटे सोने से ज्यादा अल्लाह के रसूल की बात, सोने से ज्यादा अल्लाह के रसूल की बात है। चारों ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, रोजाना जो कारोबार उनके सोने का होता था उसमें $4,000 से ज्यादा का सोना उनको झुकता तोलने में देना पड़ रहा था रोजाना योमिया। बाबा को रिपोर्ट दी उन्होंने 8-10 रोज में कि बाबा रोजाना $4,000 का झुकता हुआ जा रहा है जो इजाफा उनको तोलना पड़ रहा है, वरना बेटे 4,000 की कोई अहमियत नहीं सुनने के मुकाबले। अल्लाह पाक ने जो बरकत अता फरमाई उनको अंदाजा नहीं कर सकते, उनका बयान ये है कि जो हमारा कारोबार पहले था अल्लाह ने उसमें 10 गुना से ज्यादा इजाफा फरमा लिया। इस तजाबु लिरब्बीन का मतलब ये होता है कि रब का हुक्म आ जाए तो आप ये न देखें उस मौके पर कि मेरा लाश कितना हो रहा है, ये न देखें कि मेरा जज्बा कितना मर रहा है, ये न देखें कि मेरी ख्वाहिश के खिलाफ कितना हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं तकरीबात हो रही हैं खुशियाँ हो रही हैं कारोबार चल रहे हैं। तो अगर ये जज्बा किसी आदमी के अंदर है तो फिर जन्नत उसकी, ये फरमाया इस तजाब को जरूर भी। और एक बात ये फरमाई कि नमाज की कायम करने की आदत होना, قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز پر جمے ہوا رہنا آدمی لانگ لائف، نماز کے کھڑی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت پڑ گئی، کنٹینیو ہو گئی، مس نہیں ہوتی ہے، وہ قائم جب ہوتی ہے وہ بھائی، وہ اس کا کاروبار جم گیا بولتے ہیں نا، کب جم گیا، ایک وقت جا کے دکان سے بیٹھ کے آ گیا تو جم گیا، وہ آدمی اسٹیبلش ہو گیا، 25 سال ہوئے امریکہ کو آ کے، تو 25 سال ہوئے تو ہوا نا، یا آتے ہو گیا انلیگل رہ کے، ٹائم لگتا ہے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے نماز کی اتنی عادت اتنی کنٹینیو رکھی ہے کہ عادت بن گئی اور جم گئے وہ، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز کا قائم ہو جانا، کھڑے ہو جانا، یہ پلر جو ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے کو اقامت نہیں کہتے، اقامت کی نماز کی عادت ہو جانے کو، ہیبٹ بن جانے کو، اور کنٹینیو ہونے رہ جانے کو، عمر گزر گئی پابندی کرتے کرتے، یہ نماز پر جمنے والا آدمی، فرمایا کہ نماز پر جمنے کی عادت ہونا، اور ایک بات یہ فرمائی کہ ایک صفت ان لوگوں کی یہ ہونا کہ آپس میں کام جو کرے تو مشورہ کر کے کرنا، وامرہم شورا بینہم، جتنے اجتماعی کام ہوں، بڑے کام ہوں، گھر کے کاموں میں بھی مشورے کی عادت ہونا، دین کے کاموں میں بھی مشورے کی عادت ہونا، مسلمانوں کا جو کام ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے، انڈیویجل انفرادی طور پر جو ہے نا ڈیسیشن لے کے نہیں ہوا کرتا ہے، سوچ بوجھ لو، معلوم کر لو، مشورہ کر لو، ساتھیوں کو قریب کرو، ان کے ساتھ قریب کرو، یہ حضور نے فرمایا کہ ما خواب من استخارا ما ندیم من استشارا، جو آدمی مشورہ لیتا ہے اس کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، اور جو آدمی استخارہ کرتا ہے اس کو نقصان اٹھانا نہیں پڑتا، استخارہ کرنے والے کو نقصان نہیں ہوتا، استخارے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب ہی پڑے اور کوئی آ کے بتائے کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، استخارہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لینا اس کام میں، جب آپ نماز پڑھ کے دعا کریں گے، اگر کوئی خواب واب پڑ گیا تو تعبیر پوچھ لینا عالم سے، اور اگر نہیں کچھ بھی نہیں پڑھا تو جو بھی آپ کرو گے اگر وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پکڑ ڈال دیتے اس میں، اور اگر کریں گے آپ ہو گیا وہ کام تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، تو استخارہ کرنے والے کو نقصان نہیں ہوتا حدیث شریف میں ہے، اور مشورہ کرنے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے کاموں کو مشورہ کر، اور فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ہونا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر بغاوت کرے کوئی ظلم کرنے لگے تو دوسرے مسلمان ان کا ساتھ دینا، مدد کرنا، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، تو جن لوگوں کے ساتھ میں یعنی جو جنت کی جن نعمتوں کا وعدہ جن ایمان والوں کے ساتھ میں کیا گیا ہے ان کی کوالٹی بھی دیکھی جائیں گی کہ ان کے اندر کیا کیا صفات ہیں، ان میں سے چند صفات کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا، دنیا کے اندر جو نعمتوں کا حاصل ہونا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر سے بنایا ہے، انہی میں سے شادیوں کا وقت پر ہونا اور انہی میں سے اولاد کا حاصل ہونا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہم بعض لوگوں کو لڑکیاں دیتے ہیں صرف، اور بعض لوگوں کو لڑکے دیتے ہیں صرف، اور بعضوں کو لڑکے اور لڑکی دونوں دیتے ہیں، اور بعضوں کو دونوں سے محروم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے، اور وہ قدرت والے ہیں، علمی ہے ان کے پاس، تو جس کے ساتھ میں جو ہے علم ہے ان کے پاس، کسی کو بیٹیاں ہی ہوئی اسی میں خیر، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کسی کو خاص طور پر نہیں مانگنا، فلاں چیز نہیں ہونا میرے، دعا کریں اور تقدیر کے راضی رہیں، مثلاً کسی کو لڑکیاں ہیں لڑکی کی خواہش ہے ضرور دعا کریں کہ اللہ مجھے نبینا اولاد عطا فرمائے، نہیں مگر دینا ہی دینا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ معلوم نہیں آپ کو کہ دینے میں کیا نقصان ہے، ہو سکتا ہے کہ جیسے بڑا ہوگا سینے پہ بیٹھ کے خنجر دبائے گا، اس میں نہیں دے رہے ہوں گے، بڑا ہوگا کافر ہو جائے گا تو پیٹ میں سے کافر نکالنے کیا فائدہ ہے، جہنم پہنچے جہنم میں پہنچا دینا، ہو سکتا ہے تمہارا ایمان ہی خراب کرے برباد کرے، اس کا تو برباد ہوا ہی ہوا، تمہارا بھی برباد کیا، عزت بھی خراب کی، دولت بھی کھا گیا، تو اس وجہ سے اگر نہیں دیا اللہ پاک نے تو کوئی حکمت اور نصیحت ضرور ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ پاک کو علم ہے، کسی کو صرف لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں نہیں ہوتے، کسی کو دونوں عطا کیے جاتے ہیں کسی کو دونوں نہیں عطا کیے جاتے، یہ سب اللہ پاک کی حکمت اور نصیحت کے ساتھ ہیں، اور لڑکیاں اگر دیں تو برا نہ مانا کرو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، مشرکین مکہ میں کیونکہ لڑکیوں سے نفرت ہوتی تھی، عورت کو سب چاہتے تھے تمہاری بیٹی گھر میں نہیں ہونا، یہ کیا بات ہے بھائی، شادی ہونا تمہاری وقت پہ، بچی مل جانا اچھی تم کو وقت پہ، لیکن گھر میں بیٹیاں نہیں ہونا تو پھر کیسے ملیں گی آپ کیسے اسلم کو، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، مگر یہ کہ ان کے پاس یہ تھا کہ بیٹی نہیں ہونا اس کو بڑی آس اور بے عزتی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور پھر فرمایا شکایت بھی تھی کہ بیٹی خود کو تو پسند نہیں ہے اور میرے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں کہ فرشتے جو ہے نا میری بیٹیاں ہیں. یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. واہ واہ, تمہارے واسطے تو بیٹے بیٹے اور تیرے واسطے بیٹیاں بیٹیاں, اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تمہارے واسطے بیٹے اور میرے واسطے بیٹیاں, یہ کون سا انصاف ہے تمہارا؟ پھر اس مسئلے کو دوبارہ ذکر فرمایا, جیسے پچیسوں کہہ رہے کہ شروع میں بھی اس کی تقسیم کا مسئلہ تھا, پھر یہاں ہے فرمایا کہ لوگوں کی معیشت جو ہے وہ ہم نے الگ الگ کی ہوئی ہے, اور فرمایا کہ جب معیشت جیسے روزگار کا مسئلہ اس کو ہم نے الگ الگ کیا ہوا ہے تو پیغمبری اور رسالت یہ ہم جو آدمی چاہے گا اس کو تھوڑی دیں گے, وہ تو منتخب ہوتے ہیں پیغمبر کہ کس کو نبی بنانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مطالعہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے معیشت کی تفریق کی ہے اور ایک کا مرتبہ دوسرے سے بڑا چھوٹا بنا کے بنایا ہے, وہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو تابع کر سکے, ایک دوسرے پر کنٹرول کر کے اپنے کام نکال سکیں, یہ بھی اس میں مسئلہ ہے. مجھے شروع میں جیسے میں نے ذکر کیا, پھر ایک بات فرمائی, فرمایا کہ جیسے دنیا کی زندگی ہے اس کے ملنے نہیں ملنے, ملنے سے اثر نہیں آنا چاہیے طبیعت میں, نہیں ملنے سے مایوسی نہیں ہونا چاہیے اور افسوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو ہوتا ہے کہ بھائی مجھے مل ہی نہیں رہا, مجھے مل ہی نہیں رہا, مجھے مل ہی نہیں رہا. اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں, مانتے ہی نہیں اللہ کو نہ اللہ کے نظام کو. فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ مسلمان بھی اپنا ایمان خراب کریں گے تو میں ان کفر کرنے والوں کو اتنی دنیا دیتا کہ ان کے مکانات کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی, اور ان کے مکانات کے دروازے اور اس کی مسیریاں اور ان کے سوفے وغیرہ یہ سونے کے ہوتے. یعنی ان کے استعمال پیسہ سے دکھائی نہیں ہے کہ کھانے پینے میں کتنا چاہے لے لو, ان لوگوں کے مکانات کو تک میں سونے چاندی کے بنوا دیتا اللہ نے, اتنا میں ان کو دیتا. بس اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی برتنے کے لیے مال دی جاتی ہے, برت کے ہمارے پاس آ جانا ہے. کوئی آدمی اپنے وقت سے زیادہ اپنا بڑھا نہیں سکتا, وقت اس کے مقدر سے زیادہ انجوائے نہیں کر سکتا, دولت کو اپنے پاس میں لے کے نہیں جا سکتا. جتنے دن یہاں رہنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے اتنے دن اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے برتنے کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے. اس لیے یہ مل گیا تو کیا, نہیں ملا تو کیا, زیادہ ملا تو کیا, کم ملا تو کیا, اور اگر غیروں کو ملا ہے تو راج چپکانے کی اور ریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ان پر بڑا فضل ہوا کیا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے دنیا کی زندگی بہت لمبی ہے, اللہ پاک کے لیے دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ایک بڑے سمندر میں چھوٹے سے تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی, اس کائنات میں جو انسانوں کو اب نظر آ رہی ہے. ابھی سائنسدان بھی یہی کہہ رہے ہیں, ان نہایت والے ان نجوم والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہکشائیں ہیں اور جو سیارات ہیں ان کے مقابلے میں جو اس وقت ہم کو نظر آ رہے ہیں, یہ پوری ورلڈ پوری دنیا ساتوں بر اعظم سب کچھ کے ساتھ میں ایسا ہے جیسے بڑے سمندر میں ایک چھوٹا سا تنکا گھاس کا جو تنکا کچرا ہوتا ہے وہ جو حیثیت ہے اس کی وہ ہے, اور یہ تو انسان کو جو نظر آ رہا اس کے مقابلے میں اس نے کر کے دیکھا تو یہ ہے, اور جو خالق ہے پوری کائنات کا اس کے سامنے کیا چیز ہوگی, اور جس کے سامنے جنت بھی ہے ان کو جنت ابھی نظر نہیں آ رہی, جس کے سامنے جہنم بھی ہے ان کو جہنم ابھی نظر نہیں آ رہی, اور خزانے لامحدود اللہ پاک کے ہیں اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی حیثیت, پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب ہر آدمی کے پاس میں جو ہوتا ہے وہ کیا بنے گا, چپی کا چھوڑ دیں, پوری دنیا میں سے آپ کے پاس کتنے مکانات ہیں, آپ کے پاس کتنی دولت ہے, آپ کے پاس کتنے گیس اسٹیشن ہیں, آپ کے پاس کتنے کارخانے ہیں, آپ کے پاس کتنا بیگ پر کیا بنتا ہے وہ. تو جیسے ہماری آنکھ کے اندر کا جو تنکا ہے بہت بڑا لگتا ہے, جیسے دانت میں کوئی چیز پھنس جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ آ کے بیٹھا ہوا ہے, جب تک نکال دینی بے چینی رہتی ہے اور آنکھ کے سامنے پورا چھا جاتا ہے تو بہت کچرا پھنسا, جب پانی میں آنکھ ڈال کے وہ کچرا نکالتے ہیں تو اتنا ذرا سا ہوتا ہے. ایسے ہمیں لگتا بہت ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کے خزانے میں ہے, اللہ کی دنیا ہے. اس لیے اس پر اثر ہونا یہ بھی غلط ہے, اور اس کی محرومی کے اوپر مایوسی ہونا افسوس کا زیادہ ہونا وہ بھی غلط ہے. ان دونوں غموں سے اپنے ہم کو اپنے دل کو فارغ رکھنا چاہیے, ایک مسلمان کو آخرت کی تیاری کے لیے مستعد رہنا چاہیے. دیر ہو جائے گی, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك.